أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة وقال مولانا أمير المؤمنين كان رسول الله أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا مؤمنين الكرام اس سے پہلے آپ کی خدمت میں اخلاق کی تعریف اور اخلاق کے مفہوم کو بیان کیا گیا اور جائگاہ ہے اخلاق، اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت آیات کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اخلاق کے مفہوم کو اگر سمجھنا ہے، اخلاق کسے کہلاتا ہے اور حقیقی معنوں میں خلق عظیم کا جو مصداق ہے، جو خلق عظیم کا مالک ہے، اس کی زندگی پر غور کرنا ہوگا. حقیقت میں تمام انسانی فضائل اور انسانی کمالات اور تمام اعلیٰ اخلاقی اقدار کا جو مجموعہ ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے. پیغمبر اخلاق کا مجموعہ ہے، کمالات انسانی کا مجموعہ ہے. جتنی انسانی کمالات اور خوبیاں اور برتریوں کو اگر دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو وہ رسول اللہ کی زندگی کی معرفت حاصل کریں اور سرور کائنات کی زندگی میں تمام انسانی کمالات اور تمام انسانی خوبیاں اور تمام اخلاق سرور کائنات کی زندگی میں ہے. یعنی اخلاق کا جو پیکر ہے، اخلاق کا جو تجسم واقعی ہے، وہ سرور کائنات کی ذات ہے. لہذا ہمیں اخلاق کو سمجھنے کے لیے اور اخلاق کو اپنانے کے لیے سرور کائنات کی زندگی کو سمجھنا ہوگا، ان کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا. پیغمبر کی زندگی آئینہ ہے تمام انسانی کمالات کے لیے، تمام انسانی خوبیوں کے لیے، تمام انسانی فضائل کے لیے. پیغمبر کی زندگی کے آئینے میں ہم اخلاق کو دیکھ سکتے ہیں، کون سی چیز اخلاق کہلاتی ہے اور کس طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے، گھریلو زندگی میں، فیملی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں. یعنی پوری انسان کی زندگی کے لیے جو نمونہ خالق دو جہاں نے فراہم کیا ہے، جو اسوہ بشریت کو عطا کیا ہے، ہر لحاظ سے اسوہ کامل ہے، ہر لحاظ سے کامل نمونہ ہے، وہ سرور کائنات کی ذات ہے. لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی کامل اور جامع نمونہ ہے. خصوصاً سرور کائنات کی جو اخلاقی سیرت ہے، اخلاقی جو پہلو ہے، وہ علماء اخلاق نے بہت زیادہ اس کو وضاحت کے ساتھ اور بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو اگر ہم نے اپنی زندگی میں اخلاق کو اپنانا ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا اور ایک ایک زندگی کا جو نقش ہے، زندگی کا جو کردار ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا. تو یقیناً پھر ہماری زندگیاں سنور جائے گی، ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ نورانی ہوگی اور ہماری زندگیوں میں بھی پھر اخلاق آئیں گے. اور اخلاق کو سمجھنے کے لیے سرور کائنات کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. آج کا جو درس کا جو عنوان ہے وہ پیغمبر کی زندگی میں جو سیرہ اخلاقی رسول اللہ ہے، اس کو آپ کے خدمت میں جو ہے وہ بیان کریں گے، تاکہ ہم پیغمبر کی زندگی کو سمجھنے کے بعد اسی اسوہ حسنہ کو، اسی الگو کو، اسی نمونے کو اپنے زندگی میں جب ہم اتاریں گے تو ہم بھی اپنی زندگی میں با اخلاق ہوں گے اور ہماری زندگیاں بھی جو ہے سنور جائے گی اور ہماری زندگیاں میں کمالات اور محبتیں، الفتیں اور انسانی فضائل جو ہے ہماری زندگی میں نکھر کائیں گے. اس لیے علماء اخلاق کا فرمان ہے، وَلَقَدْ كَانَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي حُسْنِ الْخُلْقِ، انسانی زندگی میں سب سے اعلیٰ اور عظیم جو مثال ہے حسن خلق کے لیے وہ سرور کائنات کی ذات ہے. وغیرہ من کرائم الفضائل، اور خلق کے علاوہ جو انسانی تمام فضائل ہے وہ تمام کے تمام مجسم ہو کر سرور کائنات کی زندگی میں ملتی ہے. و بے اخلاق ہی استطاع ان یملک القلوب والعقول, پیغمبر نے پوری کائنات کو اپنی اخلاق سے فتح کیا ہے, لوگوں کی دلوں کو اپنی اخلاق سے فتح کیا ہے, اپنی کردار سے جو ہے نا وہ فتح کیا ہے, یہاں تک کہ وہ دل جو انتہائی سخت ہے اور شقی القلب ہے, سنگ دل ہے, ان دلوں کو بھی موم کر دیا ہے اپنی اخلاق سے, اپنی کردار سے. اسی لیے چونکہ اس عظیم خلق کے درجے پر فائز ہے, اس وجہ سے خالق دو جہان نے ان کو خلق عظیم کا سند جو ہے وہ عطا کیا ہے. واستحق بذلك, علماء اخلاق کا بیان ہے, اس عظیم کردار اور اخلاق کی وجہ سے آپ مستحق ٹھہرے کہ خالق دو جہاں آپ کی ثنا کرے, آپ کی تعریف کرے, یوں کہہ کے پکارے, انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ خلق عظیم کے درجے پر جو ہے نا وہ فائز ہے. لہذا سند قرآنی, سند الہی جو پیغمبر کو دی گئی ہے وہ خلق عظیم کا سند عطا کیا ہے. اب کسی انسان کو اگر با اخلاق بننا ہے, اخلاق کو اپنانا ہے, تو پیغمبر کی زندگی آئینہ ہے اخلاق کا, پیغمبر کی زندگی آئینہ ہے تمام انسانی کمالات کا. اس زندگی, اس آئینے کو دیکھتے جاؤ, کمالات کو اپناتے جاؤ. اب ہم آپ کی خدمت میں روایات کی روشنی میں, علماء اخلاق کے بیان کی روشنی میں سیرہ اخلاقی رسول اللہ کو بیان کریں گے. اس مقصد کے خاطر اس سیرہ کو اگر آپ نے اپنا لیا اور اس اسوہ حسنہ پر آپ نے عمل کر لیا, تو یقیناً آپ بھی خلق عظیم کے مالک ہوں گے, خلق عظیم پر چلنے والے ہوں گے, اور اس عظیم اسوہ حسنہ کو اپنانے والوں میں سے ہوں گے. آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہوگی, آپ کی زندگی میں بھی کامیابیاں اور آپ کی زندگی میں بھی کمالات جو ہے وہ آئیں گے. مولا کائنات پیغمبر کی اخلاق اور پیغمبر کی اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اس روایت کو مولانا نقل فرمایا ہے, کان رسول اللہ اجود الناس کفا, پوری تاریخ بشر میں سب سے عظیم ترین جو سخی انسان ہے وہ سرور کائنات ہے. سخاوت پیغمبر کی سیرت ہے, پیغمبر کی وجود میں بخل قطعاً نہیں ہے, وہ سخاوت کا پیکر ہے. تمام انسانوں کو سب سے زیادہ جو دینے والی ذات ہے, سب انسان کو جو نوازا ہے, ہر چیز جو انسانیت کو اگر ملی ہے تو سرور کائنات کی ذات سے علم ملا اور معرفت ملی, شریعت ملی, ہدایت ملی, جو کچھ انسانیت کو عطا ہوئی وہ عظیم سخی انسان وہ سرور کائنات کی ذات ہے. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا, کانا رسول اللہ اجود الناس کفا, پیغمبر تمام انسانوں میں سب سے عظیم سخی انسان ہے. لہذا سخاوت پیغمبر کی سیرت ہے. جو انسان بخیل ہے, کنجوس ہے, وہ پیغمبر کی سیرت سے دور ہے. جو انسان سخی ہے, دینے والا انسان ہے, اس نے پیغمبر کی سیرت کو جو وہ اپنایا ہے. یہاں مجھے ایک اور خوبصورت روایت خود پیغمبر کا یاد آیا. پیغمبر نے فرمایا, سخی انسان تین چیزوں سے نزدیک ہے, السخی قریب من اللہ وقریب من رسول اللہ وقریب من الجنہ. بعض روایت میں قریب من الناس, سخی انسان خدا سے نزدیک ہے, لوگوں سے بھی نزدیک ہے, رسول سے بھی نزدیک ہے, اور جنت سے بھی نزدیک ہے. لیکن اس کے مقابل میں اگر وہ بخیل انسان ہے, کنجوس انسان ہے, نہ وہ کسی غریب انسان کو کچھ دیتا ہے, نہ وہ خمس دیتا ہے, نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے, بہت بڑا کنجوس اور بہت بڑا بخیل انسان ہے, تو یہ خدا سے بھی دور ہے, لوگوں سے بھی دور ہے, جنت سے بھی جو ہے وہ دور ہے. یہ روایت میں آیا ہے, قریب من النار, وہ جہنم سے نزدیک ہے. لذا پیغمبر کی سیرت میں سب سے بڑا جو ہمارے لیے اسوہ ہے, جو الگو ہے, جو نمونہ ہے, وہ سخاوت کا ہے. پیغمبر سخی تھے, آپ کو سخاوت جو ہے وہ اپنانا ہوگا اگر آپ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا, کان رسول اللہ اجود الناس, پیغمبر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جواد اور سخی انسان تھے. واجر الناس صدرا, سب سے زیادہ بہادر, سب سے زیادہ شجاع, سب سے زیادہ دشمن سے نہ ڈرنے والا, دشمن سے نہ گھبرانے والا. اجر الناس, جری انسان تھے, بہادر انسان تھے, شجاع انسان تھے. واصدق الناس, اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جو صادق اور سچ کہنے والا انسان ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے. اصدق الناس لہجتن, سب سے زیادہ صداقت کے جو مالک ہے, سچائی کے جو مالک ہے, وہ سرور کائنات کی ذات ہے. یعنی سچ کہنا, کردار میں صداقت، گفتار میں صداقت پیغمبر کی پہچان ہے۔ جس نے صداقت کو اپنا لیا ہے اس کے مقابل میں صداقت کے بجائے خدا نزدہ زبان میں جھوٹ ہے، کردار میں جھوٹ ہے۔ جھوٹا انسان چاہے وہ اس کی کردار میں سچائی نہ ہو، چاہے گفتار میں سچائی نہ ہو، یہ پیغمبر کی سیرت سے دور ہے۔ وَأَوْفَاهُمْ أَمَانَةً، اور پیغمبر تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ وفادار ہے۔ پیغمبر نے کسی سے بے وفائی نہیں کی، نہ خدا سے، نہ لوگوں سے، نہ اپنے بیویوں سے، یہاں تک کہ جو سخت بے وفائی کرنے والی جو بیویاں، ان سے بھی پیغمبر نے جو ہے وہ وفا کی ہے۔ وفا کا پیکر سرور کائنات کی ذات ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا اوفاہم، تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ وفادار انسان وہ سرور کائنات کی زندگی ہے، پیغمبر کی ذات ہے۔ وفا کی جو محور ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ وفا ہے، آپ وفادار انسان ہیں، خدا سے وفا کرتے ہیں، ماں باپ سے وفا کرتے ہیں، بیوی سے وفا کرتے ہیں، لوگوں سے وفا کرتے ہیں، تو یقیناً آپ نے سیرت رسول اللہ کو اپنایا ہے اور سمجھا ہے۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، پیغمبر انتہائی نرم مزاج تھے، بہت زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ، گھر میں بچوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ۔ پیغمبر کی زندگی میں سختی نہیں تھی، خاص طور پر مومنین کے حوالے سے قرآن میں صریح آیا ہے رؤوف بالمومنین، مومنین کے لیے رؤوف ہے، مہربان ہے۔ لہذا نرمی اور مہربانی یہ پیغمبر کی سیرت ہے، اور سختی کرنا اور سختی کے ساتھ جو ہے نا پیش آنا یہ پیغمبر کی سیرت کے خلاف ہے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، پیغمبر اپنے رشتہ دار اور اپنے عزیزوں کے بہت زیادہ احترام کرتے تھے، بہت زیادہ جو ہے ان کا خیال رکھتے تھے۔ انشاءاللہ ذیل میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، متعدد اخلاقی کتابوں میں ہے، پیغمبر نے اپنے قول اور اپنی فعل سے رشتہ داروں کے ساتھ نیک تعلقات رکھنے کی اور ان کی عزت کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی بہت زیادہ پیغمبر کی سیرت میں تاکید ہے۔ اولاً جو رشتہ دار ہے ان کی عزت کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور ان کی تعظیم اور ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ ثانیاً صرف عزت اور احترام کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ روابط، ان کے ساتھ تعلقات۔ اسی مسئلے کو صلہ رحم سے تعبیر کیا ہے، پیغمبر سب سے زیادہ صلہ رحم کرنے والی جو ہے وہ ہستی ہے۔ لہذا اس لیے روایت میں آیا کہ مولا کائنات نے فرمایا اکرمہم عشیرتن، پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کی سب سے زیادہ عزت کیا ہے، سب سے زیادہ احترام کیا ہے، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی جو ذات ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اب جو انسان رشتہ داروں سے نیک تعلقات رکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ ملتے ہیں، وہ پیغمبر کی سیرت پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ قطع رحمی کا شکار ہے، رشتہ داروں سے تعلقات منقطع ہے، یا معاذ اللہ رشتہ داروں کے احترام کے بجائے بے احترامی کرتے ہیں، بےعزتی کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو اس نے پیغمبر کی سیرت سے دوری اختیار کیا ہے۔ پیغمبر کی سیرت میں بہت زیادہ تاکید ہے صلہ رحمی کی، یہاں تک کہ پیغمبر کا فرمان ہے من وصل رحمہ وصل اللہ برحمتی، جس نے صلہ رحمی کی، اپنے رشتہ داروں سے نیک تعلقات برقرار کیے، اس نے خدا کے رحمتوں کو جنوں پارا۔ خدا اس شخص پر رحم کرتے ہیں جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ نیک تعلقات اور روابط کو جو ہے نا وہ بڑھاتے ہیں۔ لہذا صلہ رحمی موجب رحمت پروردگار ہے، عنایت پروردگار ہے۔ پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتے مولانا نے فرمایا اکرمہم عشیرتن ومن رآہ بدیہتن حابہو، کوئی شخص اگر پیغمبر کو ابتدائی مرحلے میں دیکھ لیتے تو پیغمبر کی عظمت اور ہیبت ان کے پر چھا جاتی اور بہت مرعوب ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ پیغمبر کے ساتھ ملتے اور بیٹھتے اور پیغمبر کی باتوں کو سنتے تو جذب ہو جاتے پیغمبر کی ذات میں، اس طرح پیغمبر کی ذات میں وہ جذب ہو جاتے کہ وہ پیغمبر کا محبوب بن جاتے تھے، پیغمبر کا عاشق بن جاتے تھے۔ یعنی اس قدر پیغمبر ان کو پیار دیتے تھے، محبت دیتے تھے، مختصر قلیل عرصے میں وہ ان لوگوں کو اپنا بنا لیتے تھے اور اپنی محبت ان کے دلوں میں جنو بٹھا دیتے تھے۔ من خالطہ فعرفہ واحبہ، جو پیغمبر کے ساتھ ملتے تھے بیٹھتے تھے وہ پیغمبر کی معرفت حاصل کرتے تھے اور نزدیک ہوتے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر کا محبوب بن کے رہ جاتا تھا۔ ولم ارى مثله قبلہ ولا بعدہ، یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، پیغمبر کی مثال نہ پیغمبر سے پہلے ملا ہے نہ پیغمبر کے بعد ملے گا. یہ وہ یکتائے جہاں ہیں اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، عظمتوں کے حوالے سے، فضیلتوں کے حوالے سے، ہر حوالے سے جو یکتائے جہاں ہے خالق دو جہاں کے بعد وہ سرور کائنات کی ذات ہے. کیا خوبصورت جملہ ہے مولائے کائنات نے، حقیقت میں معصوم ہستی معصوم ہستی کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر سکتی ہے. لہذا زبان امامت اور زبان ولایت سے، امیر المومنین کے زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، ولم ارى مثله قبله ولا بعده. رسول وہ اخلاق کا تجسم ہے، وہ انسانی کمالات کا پیکر ہے، اس کی مثال ان کی مانند نہ ان سے پہلے کبھی آیا ہے. نبیوں میں ان کا کوئی مثال نہیں، عام انسانوں میں ان کا مثال کہاں سے ملے گا. درست ہے تمام جو انبیاء ہے وہ نبوت کے مالک ہیں، رسالت کے مالک ہے، عصمت کے مالک ہے، انسانی فضائل میں وہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، لیکن سرور کائنات کی مثال خود اپنی مثال آپ ہیں. آپ کی مثال کوئی نہ ابراہیم خلیل اللہ کو مقام حاصل ہے، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو وہ مقام حاصل ہے، نہ عیسیٰ روح اللہ کو مقام حاصل ہے. وہ گل سرسبد جہاں یعنی دانے سنبل کل کائنات میں جو منتخب ذات جس کو مصطفیٰ قرار دیا ہے، چن لیا گیا ہے، وہ صرف آپ کی ذات ہے. اس لیے مولائے کائنات نے فرمایا ولم ارى مثله قبله، نہ ان سے پہلے نبیوں میں ان کی مثال ہے، ولا بعده، نہ قیام قیامت تک ان کی کوئی مثال آ سکتا ہے دنیا میں. یہ جو روایت ہے اخلاق اہل بیت نامی کتاب جناب سید محمد صدر بزرگ شخصیتوں میں سے ہے، ان کی ایک کتاب ہے اخلاق اہل البیت، جس میں اہل بیت کے کردار اور اخلاق کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے سرور کائنات کے اخلاق کو اور ان کی کردار اور ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 11 پر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے. اسی طریقے سے علماء اخلاق اور سیرہ نویسان جو تاریخ لکھنے والے مورخین ہے، سرور کائنات کی سیرت لکھنے والے سیرت نگار ہے، انہوں نے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے، خاص طور پر جناب سید عبداللہ شبر نے اپنی بہترین کتاب اخلاق شبر میں پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کے کردار سیرہ اخلاقی رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے یہ روایت جو ہے وہ نقل کیا ہے. کان رسول اللہ احلم الناس و اشجع الناس، پیغمبر سب سے زیادہ حلیم اور سب سے زیادہ بردبار اور سب سے زیادہ طاقت برداشت رکھنے والا انسان ہے، یعنی وہ انسان جو حلم کی اعلیٰ مقام پر فائز ہے، برداشت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، وہ رسول اللہ ہے. لہذا برداشت اور حلم پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی سیرت ہے. جس انسان کے پاس برداشت ہے، قوۂ برداشت ہے، حلیم انسان ہے، بردبار انسان ہے، جلد غصہ نہیں آتا اور جلد جو ہے وہ غضبناک نہیں ہوتا، یہ پیغمبر سے نزدیک ہے، پیغمبر سے قریب ہے. جس انسان کے ذات میں صفت میں خل یعنی حلم ہے، وہ پیغمبر کا قریب انسان ہے. پیغمبر تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ حلیم ہے، سب سے زیادہ بردبار ہے. وہ اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع اور بہادر انسان ہے. وہ اعدل الناس، سب سے زیادہ عادل، سب سے زیادہ باانصاف انسان ہے. وہ اسخ الناس، سب سے زیادہ سخی انسان ہے. ولا یبیت عندہ دینار ولا درہم، پیغمبر نے کوئی ایسی رات نہیں گزاری جس رات میں پیغمبر نے اپنے پاس درہم رکھا ہو، دینار رکھا ہو. پہلے اس کو فقراء میں دے دیتے تھے، غریبوں میں دیتے تھے، پھر سو جاتے تھے. ایک رات نہیں گزری پیغمبر نے درہم اور دینار کو اپنے گھر میں رکھا ہو، بلکہ درہم و دینار کو فقیروں اور غریبوں کو تقسیم کرتے تھے، پھر جو ہے وہ سو جاتے تھے. ولا یبیت عندہ، کوئی رات نہیں گزری عندہ درہم و دینار، ان کے پیغمبر کے پاس درہم اور دینار ہو. مزید جو ہے پیغمبر کی سیرت کو نقل کرتے ہوئے علماء اخلاق نے بیان کیا ہے، پیغمبر اپنے تمام کاموں کو خود کرتے تھے، دوسروں کو حکم نہیں دیتے تھے، دوسروں کو دستور نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی بھی شخصی اور ذاتی کام کی ضرورت ہو تو خود اپنے ہاتھ سے ان کاموں کو انجام دیتے تھے. کپڑا اگر پھٹ جائے تو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ سیتے تھے، جوتا اگر پھٹ جائے تو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اصلاح کرتے تھے، اسی طریقے سے پانی کی ضرورت ہو جائے تو خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ لاتے تھے، اور تمام جو ذاتی کام ہیں ان کاموں کو خود کرتے تھے، دوسروں کو دستور نہیں دیتے تھے. یہ انسان کی بہت بڑی صفت ہے کہ انسان اپنے تمام کاموں کو خود کریں، دوسروں کو دستور نہ دیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو دستور دیتے ہیں، کسی کو کہتا ہے پانی لاؤ، کسی کو کہتا ہے چائے لاؤ، کسی کو کہتا ہے میرا کپڑا بناؤ، کسی کو کہتا ہے میرا جو ہے نا فلاں کام کرو، خود آرام سے بیٹھے ہوئے. کاموں کو خود کرنا، دوسروں کو دستور نہ دینا، دوسروں کو آرڈر و حکم نہ دینا، یہ پیغمبر کی سیرت ہے. فرمایا وکانا یخسف النعل، اپنے جوتوں کو اصلاح خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. ویرقى الصوب، اپنے کپڑوں کو سیتے تھے. ویخدم المصالح اہلہ، یہاں میں آپ مومنین کی خدمت میں ایک انتہائی اہم سیرت کا پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کو اگر آپ اپنائیں گے آپ کی زندگی میں بہت کامیابیاں ہوگی، بہت جو ہے آپ کی زندگی میں لذت ہوگی، بہت آپ کی زندگی میں خوبصورتیاں، آپ کی زندگی میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے کمالات پیدا ہوں گے. پیغمبر کی زندگی کی اور پیغمبر کی سیرت کی ایک اہم ترین جو سرخی ہے وہ گھر میں بچوں کے ساتھ مدد کرنا ہے. گھریلو کام میں بچوں کے ساتھ جو ہے نا مدد کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے. پیغمبر گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت زیادہ مدد کرتے تھے اور گھریلو کاموں کو ان کے ساتھ مدد کر کے جو ہے نا وہ انجام دیتے تھے. یہاں تک کہ گھر میں اگر کبھی گوشت کاٹنا ہو تو وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ گوشت کاٹتے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ روایت میں آیا ہے جتنے گھریلو کام ہیں تمام کاموں کو انجام دینے میں پیغمبر اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ مدد فرماتے تھے. وہ انسان جو گھر میں اپنی بچوں کی مدد کرتا ہے، بیوی کی مدد کر لیتا ہے، وہ انتہائی خوبصورت زندگی، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں بہت چاہت ہے، جس زندگی میں بہت پیار ہے، جس زندگی میں بہت لذت ہے، ایسی زندگی ملتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی کام نہ کرے، کسی گھر کے کاموں کے حوالے سے کوئی دلچسپی نہ ہو، یہ انتہائی بری عادتوں میں سے ہے کہ گھر میں بیوی محنت کرتی ہے، زحمت کرتی ہے، کھانا بناتی ہے اور کپڑے جو ہے نا دھوتی ہے، سارے گھر کے کام جو ہے نا وہ انجام دیتی ہے اور اس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی مدد جو ہے نا وہ نہ کی جائے. خاص طور پر کبھی جو ہے نا مجبوریاں ہوتی ہے، گھر جو ہے بیوی جو ہے نا وہ بیمار ہے، کبھی کمزور ہے، کبھی دوسری مشکلات کے شکار ہے، ان میں اگر مدد نہ کرے، ان کے لیے سہارا نہ بنے تو محبت میں کمی آتی ہے، الفت میں کمی آتی ہے. اور اس کے مقابل میں کوئی شخص اپنے گھر میں فیملی کی مدد کرے، بیوی کی مدد کرے اور گھریلو کاموں میں اگر ہاتھ بٹائیں تو اس کی محبت میں اضافہ ہوتی ہے، ازدواجی زندگی میں استحکام جو ہے نا وہ آتی ہے. لہذا پیغمبر کی سیرت میں سے ایک اہم ترین سیرت گھریلو کاموں میں جو ہے نا وہ مدد کرنا. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کبھی زندگی میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. پیغمبر کا فرمان ہے وَلَا يَخْدُمُ أَهْلَهُ إِلَّا الصِّدِّقُونَ وَالْأَوْلِيَا، گھر والوں کے ساتھ مدد نہیں کرے گا مگر صدیقین، مگر اولیاء، یعنی بزرگوں کی نشانی ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں. لہذا پیغمبر کی سیرت میں یہ جملہ موجود ہے وَيَخْدِمُ مَصَالِحَ أَهْلِهِ، وہ گھر والوں کے جو امور ہے ان کی خدمت کرتے تھے اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے تھے. لہذا گھر والوں کے ساتھ خدمت کرنا، گھریلو امور میں ہاتھ بٹانا، یہ پیغمبر کی سیرت ہے. اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اگر آپ گھر والوں کے ساتھ اگر مدد کریں، یہ آپ کی بزرگی کی علامت ہے، یہ آپ کی شخصیت کی علامت ہے. پیغمبر سے زیادہ عظیم شخصیت کون ہے؟ پیغمبر نے گھر والوں کے ساتھ مدد کر کے ہمیں یہ بتایا کہ یہ شخصیت ہے، یہ عظمت ہے، یہ انسانیت کی علامت ہے کہ گھر والوں کے ساتھ مدد کرنا، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان کے گھر کے کاموں کو اہم سمجھتے ہیں اور ان کو عملاً ان کے ساتھ تعاون کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے گھریلو کاموں کی قدر کرتے ہیں اور اس کو عملاً جو ہے نا وہ خود بھی مدد کرتے ہیں. لہذا پیغمبر کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو گھر والے گھریلو کاموں میں مدد کرنا. یقطع اللحم معہن، اور ان کے ساتھ مدد کرتے ہوئے گوشت جو ہے وہ کاٹتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں. وکان اشد الناس حیاء، اور پیغمبر دنیا میں سب سے زیادہ شرم و حیا رکھنے والی ذات ہے. اشد الناس حیاء، پیغمبر کی ذات حیا کا پیکر ہے. خدا سے حیا، لوگوں سے حیا، یہاں تک کہ بچوں سے بھی پیغمبر حیا کرتے تھے. لہذا پیغمبر کی ایک اہم ترین سیرت حیا رکھنا ہے. وہ انسان جو خدا نخواستہ بے حیا ہے، لوگوں کے سامنے کوئی حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، سب کے سامنے برملا گناہ کرتا ہے یا معاذ اللہ قبیح اور بری حرکتیں کرتا ہے، یہ بے حیائی کی علامت ہے. حیا انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، معصیتوں سے روکتی ہے، اور حیا انسان کو شخصیت دلاتی ہے. لہذا حیا جو ہے وہ پیغمبر کی اہم ترین صفات میں سے ہے. سب سے زیادہ اس دنیا میں حیا رکھنے والی جو ذات ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے. اس کے بعد مزید پیغمبر کی سیرت کو لکھتے ہوئے سیرہ نویسہ نے فرمایا ہے, یجیب دعوت الحر والعبید. پیغمبر دعوتوں کو قبول فرماتے تھے, چاہے یہ دعوت غلام دعوت کرے یا آزاد انسان دعوت کرے. یعنی جب مومنین پیغمبر کو دعوت دیتے تھے اپنے گھر پر تشریف لانے کی, اور کسی بھی مناسبت پر پیغمبر کو اگر دعوت دے گھر پر, تو پیغمبر اس دعوت کو رد نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے روایات میں آیا ہے کسی بھی مومن کی دعوت کو رد کرنا مکروہ ہے, پسندیدہ نہیں ہے, یہ پیغمبر کی سیرت کے خلاف ہے. اگر کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے, مجلس کی دعوت دے رہا ہے, شادی پہ دعوت دے رہا ہے, ولیمے پہ دعوت دے رہا ہے, مختلف جو ہے وہ خوشیوں میں آپ کو دعوت دے رہا ہے, یا مجلسوں کے حوالے سے مختلف محفلیں ہوتی ہے, مختلف پروگرام ہوتے ہیں, اس میں اگر کسی نے آپ کو دعوت دی ہے تو اس کو آپ قبول کریں. قبول کرنا دعوتوں کو یہ پیغمبر کی سنت ہے, پیغمبر کی سیرت ہے. اور دعوت کو ٹھکرانا, دعوت کو رد کرنا, دعوت میں نہ جانا, یہ خلاف سنت ہے, خلاف سیرت ہے. اور یہی جو ہے ایک عداوت کی باعث بنتی ہے, دشمنی کی باعث بنتی ہے, اور یہی سے جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ کٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات منقطع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر رشتے دار کی جو ہے نا وہ شادی ہے, اس کی خوشی کا موقع ہے, اس نے آپ کو دعوت نامہ بھیج دیا, شادی کا کارڈ جو ہے نا آپ کو بھیج دیا, آپ کے بڑے مصروفیات ہیں, آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بہت زیادہ میری مصروفیات ہے اور بہت سخت حالات چل رہے ہیں, مختلف بہانے بنایا, پھر بعد میں معذرت کی, یار معذرت کرنا میں آ نہیں سکا. تو آپ کی معذرت کو ممکن ہے وہ ظاہری طور پر قبول کرے, لیکن اس کی دل میں بات رہے گی, تو میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا, تو میرے خوشیوں میں شریک نہیں ہوا. لہٰذا انسانیت اس چیز کا نام ہے, کسی کی خوشی ہے تو خوشی میں شریک ہو جاؤ, کسی کی اگر غم ہے تو غم میں شریک ہو جاؤ. جیسے غم کی بھی بہت ساری دعوتیں ہوتی ہے, مجلس ایصال ثواب ہے, گھر پہ مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے, آپ کو مجلس میں شرکت کی جو ہے نا وہ دعوت دی گئی ہے. لہٰذا کہیں پر اگر غم کی محفلیں ہیں, غم کی مجلسیں ہیں, تب بھی آپ شرکت کریں. اور جس محفل میں, البتہ روایات میں آیا ہے, ایسی محفلیں جن محفلوں میں گناہ ہوتا ہے, معصیتیں ہوتی ہے, خاص طور پر جن محفلوں میں شراب چلتا ہے, ایسے محفلوں میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے, ایسے محفلوں کی دعوت کو قبول کرنا بھی گناہ ہے. لہٰذا جو نیکی کی دعوتیں ہیں, یعنی جن کے گھروں میں معصیت نہیں ہے بلکہ عام دعوتیں ہیں اور عام جو ہے نا مباح جو دعوتیں ہیں, اور چاہے وہ مجلس کی ہو, چاہے وہ ولیمے کے, جتنی بھی دعوتیں ہیں جن میں معصیت نہیں ہے, ان میں شرکت کرنا پیغمبر کی سنت ہے, پیغمبر کی سیرت ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ پیغمبر کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا, یجیب دعوت الحر والعبید. پیغمبر قبول فرماتے تھے غلاموں کی دعوت کو بھی اور آزاد انسانوں کی دعوت کو بھی. ایک اور اہم ترین سیرت جو پیغمبر کا ہے, وَيَقْبَلُ الْحَدِيَّةَ وَلَوْ كَانَ جُرْعَةً مِن لَبَن. پیغمبر تحفے کو قبول فرماتے تھے, ہدیے کو قبول فرماتے تھے, اگرچہ وہ تحفہ ایک گھونٹ دودھ ہی کیوں نہ ہو, قبول فرماتے تھے. جب بھی کوئی تحفہ پیش کر لیتے, معمولی سا تحفہ پیش کرے, تو تحفے کو قبول فرماتے تھے. پھر اس تحفے کو قبول کرنے کے بعد اس تحفے کا بدلہ دیتے تھے, صلہ دیتے تھے, وَيُكَافِئُ عَلَيْهَا. لہٰذا کسی کا تحفہ اگر آپ کو آیا ہے, آپ اس کے تحفے کو قبول کریں. قبول کرنا پیغمبر کی سنت ہے, لیکن تحفے کو قبول تو کریں, اور آپ کو تحفہ دینے والا نہیں ہے, آپ کو ہدیہ دینے والا نہیں ہے, بس لینے والا ہے, دینے والا نہیں ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے روایات میں آپ کے خدمت میں بیان کہ جنتی انسان کی علامت ہے وہ دینے والا ہے. مومن کے تحفے کو قبول بھی کرتا ہے, خود بھی دیتا ہے اور بہتر دیتا ہے. باقاعدہ قرآن میں آیا ہے, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا. جب کوئی تمہیں ہدیہ دے دیں تو اس ہدیے کو پلٹاؤ بہتر طریقے سے, اچھے انداز سے. یعنی فرض کرے ایک انسان نے اگر آپ کو معمولی سا ہدیہ دیا ہے, تو اس کو بہترین ہدیہ جو ہے وہ عطا کرے. لہذا اچھے ہدیے کو قبول کرنا, پھر ہدیے کو پلٹانا اور ہدیے کی جزا دینا, یہ حل جزا الاحسان الا الاحسان کا ایک مصداق ہے, اور یہ پیغمبر کی سیرت کی ایک اہم ترین سرخی ہے. اس وجہ سے روایت میں آیا ہے, وَيَقْبَلُ الْحَدِيَا وَيُكَافِئُ عَلَيْهَا. ہدیے کو قبول فرماتے تھے اور ہدیے کو رد کرتے تھے. کنجوس لوگوں کی علامت ہے, وہ کسی کا ہدیہ نہیں لیتے, یہ سمجھ کر آج ہم اس کے ہدیے کو لیں گے تو کل دینا پڑ جائے گا. اس میں سے کسی کی نہیں لیتے. لہذا نہیں لینا یہ بخل کی علامت ہے, اور یہ سمجھ کے نہیں لینا کہ کل کو مجھے دینا پڑے گا, یہ مزید جو ہے نا بخل کی جو ہے وہ علامت اور پہچان ہے. لہذا لینا اور دینا یہ پیغمبر کی سنت ہے, پیغمبر کی سیرت ہے. ولا یاکل الصدقہ, پیغمبر صدقہ نہیں کھاتے تھے. صدقہ پیغمبر پر حرام ہے, آل رسول پر بھی حرام ہے. ویغضب لربہ, پیغمبر کو غصہ آتا تھا لیکن یہ غصہ ذاتیات کے اوپر نہیں, اپنی ذاتی مفادات کے اوپر نہیں. جب غصہ آتا تھا تو خدا کے خاطر, جہاں خدا غضبناک ہوتا تھا وہاں رسول اللہ غضبناک ہوتا ہے. جہاں خدا کو غضب اور خدا کی غضب کا مقام ہے, جیسے ایک شخص معصیت کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے تو وہاں خدا غضبناک ہوتا ہے. اسی مقام پر جب کوئی انسان دیکھتا ہے کہ نافرمانی کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, مثلا نماز نہیں پڑھتے, مثلا ماں باپ کی نافرمانی کرتے, ایسے مقام پر پیغمبر غضبناک ہوتے تھے. لہذا پیغمبر کا غضب خدا کے خاطر ہے, رضا الہی کے خاطر ہے. اسی لیے روایات میں آیا ہے المؤمن حبه للہ بغضه للہ, حقیقی معنوں میں مومن اسے کہلاتا ہے جس کا محبت بھی خدا کے لیے ہے, عداوت بھی خدا کے لیے ہے. کسی کو اگر چاہتے ہیں تو خدا کے خاطر, کسی سے اگر ناراض ہے تو وہ بھی خدا کے خاطر, اگر کسی سے اس نے تعلقات منقطع کیا ہے اس لیے کہ وہ خدا کا دشمن ہے, وہ نافرمانی کرتا ہے, معصیت کرتا ہے, اس کی گھر پر معصیتیں ہوتی ہے, لہٰذا وہ گھر نہیں جاتے. لہٰذا جانے کا سبب خدا ہے, نہ جانے کا سبب بھی خدا ہے. کسی سے تعلقات اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی رضا الہی کے لیے, خدا نے حکم دیا اس وجہ سے. اگر تعلقات کو منقطع کر رہا ہے تو وہ بھی خدا کے لیے. اس وجہ سے پیغمبر کی سیرت میں آیا وَيَغْضِبُ لِرَبِّهِ وَلَا يَغْضِبْ لِنَفْسِهِ, اپنے ذاتی مفاد کے لیے, ذاتیات کے خاطر غضبناک نہیں ہوتے تھے, خدا کے خاطر. ایک اور اہم ترین سیرت جو پیغمبر کی ہے, يَعُودُ الْمَرْضَى وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ, پیغمبر بیمار لوگوں کی عیادت فرماتے تھے. عیادت کرنا, بیماروں کی خبرگیری کے لیے جانا اور ان کی احوال پرسی کرنا, یہ پیغمبر کی اہم ترین سنت اور سیرت کا ایک حصہ ہے. متعدد روایات میں عیادت کی تاکید کی گئی ہے, عیادت کا بڑا ثواب جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے. یہاں تک ایک روایت میں ہے, یہ حضرت امام رضا کا فرمان ہے, جب کوئی شخص عیادت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ عیادت میں بھی یہ روایت ہے اور تشییع جنازے میں بھی, دونوں میں روایت میں آیا پیغمبر کی سیرت میں, یعود المرضى ویشهد الجنائز, بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور جہاں کسی کا جنازہ ہو تو جنازے میں شرکت کرتے تھے. تشییع جنازہ کرنا اور بیماروں کی عیادت کے لیے جانا, یہ پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی سیرت ہے. لہذا مومنین کو اس دو سنتوں کو بجا لانے کی بہت زیادہ تاکید ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے وَيَعُودُ الْمَرْضَى مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ, پیغمبر بیماروں کے عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے شہر کے دور دراز علاقوں میں بھی. جب پیغمبر کو خبر ملے کہ ایک پیغمبر کو کسی صحابی بیمار ہے, کوئی چاہنے والا بیمار ہے, اگرچہ دور ہی کیوں نہ ہو, دور چل کے ان کے عیادت کرتے تھے, ان کے احوال پرسی کرتے تھے. لیکن افسوس کا زمانہ ہے, واقعا بہت سارے بیمار, بہت سارے ہمارے رشتہ دار بیمار ہوتے ہیں, خبر بھی پتہ نہیں چلتا. اور یہی جو عیادت کے لیے نہ آنا, ان کے احوال پرسی نہ کرنا, یہی پھر دشمنیوں کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے بھی اس عظیم سنت کو اپناتے ہوئے, اپنے عزیز جب بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے چلے جائے, اور بہت ہی بہتر ہے, بہت ہی سنت ہے, کبھی کبھار جو ہے وہ ہاسپٹلوں میں بھی چلے جائے. انسان کو اپنی زندگی کی قدر ہوتا ہے, زندگی کی جو اہم ترین نعمت سلامتی ہے, صحت ہے, یہ عظیم جو نعمت ہے, اس وقت ہمیں جو ہے اس کی معرفت, اس کی قدر ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ دوسروں سے چھن چکا ہے. کتنے ایسے دنیا میں بیمار ہیں جن کے گردے کام نہیں کر رہے ہیں, جن کا جگر جو ہے وہ فیل ہے, جن کا گردہ جو ہے وہ فیل ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل کا جو نا آپریشن ہو چکا ہے. آپ جائیں ہاسپٹلوں میں تو آپ کو پتا چلے کتنی فریاد ہے, کتنی آہو پکار ہے, اور کتنے لوگوں کے اعضا جو ہے وہ مشکلات کے جو شکار ہے. لہٰذا جب آپ عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں تو اپنی سلامتی کی آپ کو قدر ہوتا ہے. اس عظیم نعمت الہی جو عافیت ہے اس کی آپ کو معرفت ہوتی ہے. اسی وجہ سے مولا کائنات کا فرمان ہے نعمتان مجھولتان لا یعرف قدرہما الا من فقط, دو عظیم نعمتیں ہیں, انسان اس کی قدر نہیں کرتا، اس کی معرفت نہیں حاصل کرتا، مگر وہ شخص اس نعمت کی قدر کرے گا جب یہ نعمت چھن جائے. پہلی نعمت صحت و سلامتی ہے، جب انسان سے سلامتی چلی جائے، صحت ختم ہو جائے، جب بیمار ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے صحت کتنی عظیم نعمت تھی کہ جو ہمارے ہاتھ سے چھن چکی. اسی طریقے سے دوسری جو نعمت ہے وہ شباب ہے، جوانی ہے. جوانی کی قدر انسان کو نہیں ہے، کس قدر عظیم نعمت ہے. انسان کی آنکھیں، انسان کے ہاتھ، انسان کے بدن طاقتور ہے، تندرست ہے. جوانی کی طاقت، شباب کی طاقت جو ہے وہ کمال پر ہے، لیکن جب آنکھیں جو ہے وہ کمزور ہو گیا، بہت بڑا چشمہ لگ گیا، اور کمر جب جھک گیا، اور کان بھی جو ہے نا کم سننے لگا، پھر پتہ چلتا ہے کہ جوانی کتنی بزی عظیم جو ہے نا وہ نعمت تھی. لہٰذا بیماروں کی عیادت کرنا یہ ہماری گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، محبت اور الفت کا سبب ہے، اور ساتھ ساتھ خدا کی نعمتوں کی قدر اور نعمتوں کی معرفت کا بھی جو ہے وہ سبب ہے. اور یہ پیغمبر کی سنت بھی ہے اور پیغمبر کی سیرت بھی ہے. مزید جو ہے یہ روایت ابھی جاری ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم سیرہ اخلاقی رسول اللہ جو ابھی باقی ہے اس کو آپ کے خدمت میں جو ہے وہ بیان کریں گے. خدا یا پروردگارا، سرور کائنات، ختمی مرتبت سر، پیغمبر کی حرمت، پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کی نبوت، پیغمبر کی رسالت کا واسطہ، اس عظیم ہستی کی تمام اخلاقی کمالات اور انسانی فضائل اور اعلیٰ اقدار کا واسطہ، ہمیں ان کمالات کو اپنانے کی، پیغمبر کی سیرت پر چلنے کی، اور پیغمبر کی سیرت کو اپنا کر دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ روح ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا محمد و آل محمد کے ساتھ ہمیں محشور فرما. جتنے بھی مومن مومنات دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں آل محمد کی شفاعت اور اپنی رحمت واسعہ میں انہیں جگہ عطا فرما. خدایا پروردگارا، حضرت بقیت اللہ العظم، مصلح کائنات، منجی بشریت، یوسف زہرا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آل طیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فوجہم.